برحمت سكن يوم أرحم الراحمين.
اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنی نافرمانی کے قریب جانے کی وجہ سے نظر انداز کر کے تنہا نہ فرما، اور مجھے اپنے انتقام کے تازیانوں سے مضروب نہ کر، اور اپنے غضب کے اسباب و موجبات سے دور رکھ اپنے فضل و عطا اور احسان کے واسطے، اے راغبوں کی رغبت کی انتہا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں اخبار جنگ کی بعض سرخیوں سے۔ ٹڈاپ کرپشن کیس، تین مقدمات میں چیئرمین سینٹ بری۔ عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کا معاملہ پھر عدالت پہنچ گیا۔ مجھ پر کیس بنانے والے اتحادی حکومت کا حصہ ہیں یوسف رضا گیلانی۔ خیبر پختونخوا میں امن کی خرابی صورتحال پر فریقین سے جواب طلب۔ تنخواہ دار طبقے اور کچھ سیکٹرز کو ریلیف دینے کی تجویز آئی ایم ایف کو پیش۔ اور اب اخبار جسارت کی کچھ سرخیاں۔ امریکہ کا کئی ممالک میں سفارتی مشنز بند کرنے کا منصوبہ۔ پاکستان کا یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد پر زور۔ کولمبیا یونیورسٹی صہیونیت مخالف مظاہروں کے خلاف ٹرمپ کا پہلا ہدف بن گئی۔ غزہ ہمارا ہے، فلسطینیوں کا امریکی سے ٹرمپ کی اے آئی ویڈیو کا منہ توڑ جواب۔ اور غزہ میں جاری جنگ کا خاتمہ پوری دنیا کی مشترکہ ذمہ داری ہے، انٹونیو گوٹریش۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے فتنہ الخوارج کی سرکوبی، امریکہ کا اعتراف۔ اخبار لکھتا ہے، گزشتہ منگل کی شام بنو چھاونڈی پر دہشت گرد حملے کو سیکورٹی فورسز نے بروقت ناکام بنا دیا۔ اس بزدلانہ حملے میں ملوث 16 خارجیوں کو موقع پر جہنم واصل کر کے پاک فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ دہشت گرد کچھ بھی کر لیں، وہ پاکستان کے خلاف جنگ ہار چکے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اور قوم شانہ بشانہ اور سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک ہیں۔ بنو چھاونی پر خوارج کے مضموم اور بزدلانہ حملے سے دو باتیں تو ثابت ہو گئیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ان دہشت گردوں کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کے دشمن اور انسانیت کے قاتل ہیں۔ پاکستان کی مستعد و بہادر فوج ان کی سرکوبی اور مکمل خاتمے کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ مصروف عمل ہے۔ اس شدید حملے کو ناکام بنانے میں پاک فوج کے 5 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا، جبکہ 4 خودکش حملہ آوروں سمیت 16 خوارج کو جہنم رسید کر دیا۔ شاہدین کے مطابق بارود سے بھری 2 گاڑیوں کو اس حملے میں استعمال کیا گیا۔ ایک گاڑی کو چھاونی کی بیرونی دیوار سے ٹکرا گیا، کیونکہ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کو فوری روکنے کی کاروائی شروع کر دی تھی۔ اپنی ناکامی اور یقینی ہلاکت کو دیکھتے ہوئے ان بزدلوں نے بارود سے بھری گاڑی چھاونی کی بیرونی دیوار سے ٹکرائی، جبکہ دوسری گاڑی کو بازار میں اڑا دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ان گاڑیوں میں اتنی بڑی مقدار میں بارود تھا کہ اس کے پھٹنے سے شدید دھماکے ہوئے، جس سے قریبی مسجد شہید اور ایک عمارت تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہو گئے۔ اس وقت کچھ لوگ افطاری سے فارغ ہوئی تھے کہ جبکہ کچھ نماز کے بعد افطاری میں مصروف تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس بزدلانہ اسلام اور انسانی دشمن حملے کی ذمہ داری جیسے فرسان محمد نامی دہشت گرد تنظیم نے قبول کیے، جس کا تعلق العدم دہشت گرد گروپ حافظ گل بہادر سے بتایا جاتا ہے، تاہم ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کورم میں گزشتہ 4 ماہ سے امن و امان کی خراب صورتحال اور سڑکوں کی بندش کو دیکھیں۔ اکوڑا خطک میں جامع حقانیہ کے نائب محتمیم اور ممتاز عالم الدین سمیت 4 دیگر بے گناہ نمازیوں کی شہادت، متعدد کے زخمی ہونے کے واقعات کے بعد بنو کا واقعہ صوبائی حکومت کی نااہلی اور بدترین ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گزشتہ 1 سال سے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا، جبکہ اس سال کی ابتدا ہی امن و امان کی بدترین صورتحال سے ہوئی ہے۔ اگر دہشت گردی کے حالیہ واقعات کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان میں یکسانیت نظر آتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فتنہ الخوارج کی سہولت کار ملک کے اندر خصوصاً خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کا افغانستان میں موجود 24 دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سابقہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہزاروں کی تعداد میں لا کر یہاں بسایا گیا تھا۔ آج بھی پی ٹی آئی کے فتنہ ساز جلوسوں میں یہی لوگ ہراول دستے کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود اور امن و امان کے قیام کے لیے وفاق کی طرف سے دیا گیا پیسہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ملک میں سیاسی افراتفری پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، جبکہ اس کے باوجود یہ غوغا کیا جاتا ہے کہ وفاق کی طرف سے صوبہ خیبر پختونخوا کو فنڈز نہیں دیے جاتے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کبھی جنات ذریعے آرمی چیف جنرل اسٹیف سید آصف منیر کو ہوائی خطوط بھیجنے کی باتیں کرتی ہے، کبھی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ پس پردہ مذاکرات کا جھوٹا اقرار، اور کبھی انکار کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے جھوٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیشہ سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ نریندر مودی گنگا کی صفائی کی گارنٹی پر اپنا وعدہ بھول گئے، ملک ارجن کھڑگے۔ ایس جے شنکر کے دورے برطانیہ کے دوران خالصتانیوں کی ہنگامہ آرائی اور ہندوستانی پرچم کی توہین۔ نو تشدد معاملے کے ملزم توفیق کو عدالت عالیہ سے ملی مستقل ضمانت۔ ہندوستانی خواتین و نوجوان پوری دنیا میں تبدیلی کے محرک ہوں گے، لوک سبھا اسپیکر۔ یو پی میں طبی خدمات بدحال، اکھلیش یادو: تمام اسرائیلی یرغمالی رہا کرو ورنہ حماس کا کوئی رک نہیں بچے گا، ٹرمپ کی آخری وارننگ۔ ایران نے برطانیہ کی سیکورٹی کو خطرہ بتانے والے دعووں کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت افغان دہشت گردوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا دفتر خارجہ۔ اور اب اخبار قومی تنظیم کی بعض سرخیاں۔ انسانی حقوق کمیشن نے تمل ناڈو میں خاندانوں کے بائیکاٹ پر ضلع مجسٹریٹ سے جواب طلب کیا۔ امریکہ نے روس کے ساتھ رابطہ رکھنے والے حوثی رہنماؤں پر پابندیاں عائد کر دی۔ یمن کے شہر حدیدہ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 4 افراد ہلاک۔ بشاست کے دور میں جمع کیے گئے کیمیاوی ہتھیار تباہ کر دیے جائیں گے شام۔ اور سامعین، اخبار صحافت نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے اعلان شرح جنگ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت اور چین سمیت دیگر ممالک کی جانب سے عائد کیے جانے والے اعلیٰ ٹیرف کو انتہائی غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ باہمی موصولات کا اطلاق 2 اپریل سے ہوگا۔ دوسری بار اقتدار سنبھالنے کے بعد کانگریس امریکی پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں ٹرمپ نے خاص طور پر ہندوستان کا نام لیا اور کہا کہ ہندوستان امریکی آٹو ٹیرف پر 100% سے زیادہ ڈیوٹی لگاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور یورپی یونین کے ساتھ ہندوستان ان ممالک میں شامل ہے جو امریکی مصنوعات پر بہت زیادہ محصولات عائد کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مصنوعات کو ریاست ہائے متحدہ میں نہیں بناتے ہیں تو آپ کو ٹیرف ادا کرنا پڑے گا، اور کچھ معاملات میں بہت زیادہ ٹیرف۔ قابل ذکر کہ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران، اس سے پہلے صدر کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد، مودی کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران اعلیٰ سطحی ٹیرف کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، اس معاملے سے واقف لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے تحت جوابی ٹیرف کے چیلنج کا ایک دوستانہ حل تلاش کرنے پر غور کر رہا ہے، جبکہ چین کا رویہ زیادہ جارحانہ ہے۔ چین نے کہا کہ امریکہ جنگ چاہتا ہے، چاہے وہ ٹیرف وار ہو، تجارتی جنگ ہو یا کسی اور قسم کی جنگ، ہم آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح کینیڈا نے بھی جارحانہ رویہ ظاہر کیا، اس نے امریکہ کی 3 ریاستوں کو بجلی سپلائی منقطع کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ساری پیش رفت نے عالمی نظام میں بے یقینی کو بڑھا دیا ہے، اس سے نہ صرف دوسرے ممالک بلکہ خود امریکہ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹیرف میں اضافے کی وجہ سے امریکہ پہنچنے والی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ دنیا میں تمام کاروبار ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کے قوانین کے تحت کیے جاتے ہیں، جس کی ایک شق یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے بعض ممالک کو رعایتیں دی جائیں گی تاکہ ان کی صنعتیں بری طرح متاثر نہ ہوں۔ ٹرمپ ایسے ریلیف حاصل کرنے والے ممالک کو ٹیریف کنگ کہہ رہے ہیں. اگر ٹرمپ کا اعلان 2 اپریل سے نافذ العمل ہوا تو پوری دنیا متاثر ہوگی, کیونکہ WTO کے قوانین میں سے ایک یہ کہ ہر ملک اپنے ساتھ کاروبار کرنے والے تمام ممالک پر مساوی تنافس سے ٹیریف لگائے گا. ظاہر ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اثر یورپ پر پڑے گا, کیونکہ وہ اس وقت یوکرائن کے بحران میں الجھا ہوا, اس طرف دو طرفہ مسئلے سے وہاں ہنگامہ آرائی بڑھے گی. یہ سب امریکہ میں لوگوں کی قوت خرید کو متاثر کرے گا, جس کی وجہ سے طلب میں کمی واقع ہو سکتی ہے. طلب میں کمی سے پیداوار متاثر ہوگی اور مہنگائی بڑھے گی. دیگر ممالک میں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے. کم آمدنی والے لوگ خریداری سے بچنے کی کوشش کریں گے, جس کا وہاں کی پیداوار اور سرمایہ کاری پر برا اثر پڑے گا. اس سے روزگار میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے. ٹرمپ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ صنعتیں دوبارہ امریکہ میں واپس آئیں گی, لیکن یہ فوری طور پر ہونے والا نہیں ہے. اس میں کافی وقت لگے گا اور تب تک معیشت کی سست روی کی وجہ سے شرح نمو میں کمی آئے گی. پھر اگر امریکہ دوسرے ممالک پر زیادہ ٹیرف لگاتا ہے تو دوسرے ممالک ان مصنوعات میں آپس میں تجارت بڑھا سکتے ہیں جن کی وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. اگر یورپ, کینیڈا, میکسیکو, بھارت اور چین جیسے ممالک ایک دوسرے کے خلاف پہلے کی طرح ٹیرف برقرار رکھتے ہیں اور باہمی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے تو امریکہ کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 17 اسفند, 6 رمضان المبارک اور 7 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سترہ اسفند سن 1371 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور موسیقار استاد احمد عبادی نے وفات پائی. ان کو ستار اور ایران کی کلاسیکی موسیقی میں مہارت حاصل تھی. استاد احمد عبادی نے نوجوانی سے ہی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. سالہا سال تک ستار بجانے کے بعد انہوں نے ستار بجانے کا نیا طریقہ پیش کیا اور اس کو رائج کیا. استاد احمد عبادی نے ایرانی موسیقی کو بہت ترقی دی. سترہ اسفند سن 1389 ہجری شمسی کو معروف ایرانی محقق اور مردم شناس ڈاکٹر محمود روح الامینی کا انتقال ہوا. وہ سن 1307 ہجری شمسی میں ایران کے جنوبی شہر کرمان کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے. روح الامینی ایران میں سماجیات میں ایم اے کرنے کے بعد فرانس چلے گئے اور سن 1347 ہجری شمسی میں مردم شناسی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے ایران واپس آ گئے. انہوں نے تہران یونیورسٹی میں تدریس کے ساتھ ساتھ ایران میں علم بشریات کے فروغ کے کام بھی انجام دیے, جن میں تہران کے گلستان محل میں مردم شناسی عجائب گھر کا قیام خاص طور سے قابل ذکر ہے. روح الامینی کی کتابوں میں ہندوستان میں فارسی زبان ابن بطوطہ کی روایت کتاب قابل ذکر ہے۔ ایران میں ممتاز شخصیات کے بارے میں ہونے والی دوسری کانفرنس میں روح الامینی کو مردم شناسی کے شعبے میں ممتاز شخصیت قرار دیا گیا تھا۔ چھ رمضان المبارک سن 463 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے ایک نامور عالم دین محمد بن حسن بن حمزہ المعروف ابو یعلی جعفری نے وفات پائی۔ وہ فقیہ اور ماہر علم کلام تھے اور عظیم اسلامی مفکر شیخ مفید علیہ رحمہ کے داماد تھے، نیز ان کی حیات میں ان کے نائب سمجھے جاتے تھے۔ وہ عظیم مسلمان دانشور شیخ طوسی کے ہم عصر تھے۔ ابو یعلی جعفری نے علم کلام اور فقہ کی تدریس بھی کی اور متعدد کتابیں بھی تحریر کی۔ ان کے نمایاں ترین شاگردوں میں ابو الحسن سلیمان بن حسن سہرشتی، ابو طالب بن مہدی سہلقی، ابو عبداللہ محمد بن ہیبت اللہ بن جعفر طرابلسی، ابو الحسن بن ہلال عمانی اور ابو منصور بن احمد کا نام لیا جا سکتا ہے۔ چھ رمضان المبارک سن 463 ہجری قمری کو مشہور مسلمان فقیہ حمزہ بن عبداللہ سالار نے ایران کے شہر تبریز میں وفات پائی۔ شیخ سالار شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علم الہدا کے مشہور شاگرد تھے۔ شیخ سالار کی سب سے مشہور کتاب المراسم العلویہ والاحکام النبویہ ہے، جو 10 دیگر کتابوں کے ساتھ مل کر جوامع الفقہ کے نام سے چھپ چکی ہے۔ شیخ سالار کی دیگر کتابوں میں الابواب والفصول اور التقریب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سات مارچ 1936 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ کے بعد نازی جرمنی نے پہلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ جرمنی کی نازی فوج ایڈولف ہٹلر کے حکم پر وارسا لوکارنو معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رینانی میں داخل ہوئی، جس کو جرمنی اور فرانس کے درمیان متنازعہ علاقہ ہونے کی وجہ سے بفر زون قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح جرمن افواج نے اس پر قبضہ کر لیا۔ سات مارچ 1957 عیسوی کو مصر کی مسلم قوم کی بھرپور جد و جہد کے نتیجے میں نہر سوئس کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ نہر سوئس شمال مشرقی افریقہ میں واقع ہے اور یہ دنیا کے 3 براعظموں کے مختلف ممالک کو ملانے کا نزدیک ترین بحری راستہ ہے۔ مصری رہنما جمال عبد الناصر کی طرف سے 1956 میں نہر سوئس کو قومیانے کے بعد برطانوی اور فرانسیسی افواج نے سینی فوج سے مل کر مصر کے علاقے جزیرہ نمای سینا پر حملہ کر دیا، تاکہ نہر سوئس پر قبضہ کر کے سینی حکومت کے بحری جہازوں کے لیے خلیج عقبا کو کھول دیں۔ جارے غیر ملکی فوج نے جزیرہ نمای سینا سمیت نہر سوئس کے ساحل پر واقع بعض دوسرے شہروں پر قبضہ کیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں قابض ممالک کی فوج نے ان علاقوں کو خالی کر دیا، جس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کے بحری جہاز دوبارہ نہر سوئس سے گزرنے لگے، اور اس وقت سے نہر سوئس مکمل طور پر مصر کے کنٹرول میں آ گئی۔ 7 مارچ 1274 عیسوی کو اطالوی فلسفی تھومس ایکویناس کا انتقال ہوا. وہ 1225 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور دینی علوم حاصل کیے. اس کے بعد انہوں نے نیپل یونیورسٹی میں فلسفے کی تعلیم حاصل کی. ایکویناس نے فلسفے میں اپنا ایک خاص نظریہ پیش کیا جس میں انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کمال الہی کی طرف پہنچنا ہے. ارسطو کی طرح ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ہر شخص کے اندر ایک توانائی ہوتی ہے جو اس کو مانوی کمال تک پہنچا سکتی ہے. ایکویناس کے مطابق الہیات اور سائنس ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتے کیونکہ دونوں حقیقت کے متلاشی ہیں. قرون وسطیٰ کے کلیسا کے نزدیک یہ نظریہ صحیح نہیں تھا لیکن علم کے رواج میں اس نظریے نے بڑی مدد کی. ایکویناس کے افکار و نظریات کو کیتھولک دانشور اب بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. سامعین دنیا ہر کسی کو مل سکتی ہے چاہے وہ خدا کا دوست ہو یا دشمن. دنیا دوستوں کے لیے انعام اور دشمنوں کے لیے مزید غفلت کا باعث ہوتی ہے لیکن دین کی نعمت خدا ہر کسی کو نہیں دیا کرتا بلکہ صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. چنانچہ امام محمد باقر السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ دنیا اپنے محبوب اور ناپسند دونوں کو دیتا ہے اور اپنا دین صرف محبوب کو دیتا ہے. مومن ہمیشہ حیا کا پیکر ہوا کرتا ہے. آج بہت سے لوگ علی الاعلان بے حیائی کی نمائش کرتے ہوئے بھی خود کو مومن کہتے ہیں جبکہ حیا اور ایمان کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ امام مومنین امام محمد باقر اسلام اس بارے میں فرماتے ہیں حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. دنیا کے حرص اور چاہت ایک ایسا مرض ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں کم نہیں ہوتا. عام طور پر جوانی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو دنیا داری چھوڑ کر خدا کی بات پر توجہ دیں گے لیکن دنیا پرستی کی بیماری اگر ایک مرتبہ انسان کو لگ جائے اور اس کا علاج شروع ہی میں نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ دنیا کے غم میں ہی جیتا ہے اور اسی کے غم میں مر جاتا ہے. دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مانند ہے. جتنا اس کے گرد ریشم کا اضافہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اسی غم میں مر جائے گا. روز مشہد جب انسان کا نام اعمال سامنے آئے گا خوف کے مارے ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں گے لیکن امام کے قول کے مطابق کچھ آنکھیں مسرور ہوں گی. اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کو آپ کے ہوٹل کے کمرے میں غور و فکر کرتے دیکھ کر آپ سے رخصت ہو گئے تھے اور آج قبل اس کے کہ آپ کے پروگرام کے تحت ہم قدم اٹھائیں کچھ نئی چیزوں سے آپ کو آشنا کرائے دیتے ہیں. یاد رکھیے اور نوٹ کیجیے. جی سامن، آپ کو یاد ہوگا کہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد آپ نے کمرے میں موجود ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیا تھا، جو اپنی اپنی جگہ انتہائی سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔
تخت خواب،
تخت خواب
جی، بیڈ،
موبل،
موبل،
صوفہ،
میز مطالعه،
میز مطالعه،
میز مطالعه کے لیے،
صندلی،
صندلی،
کرسی،
تلفن،
تلفن
جی، یہ فارسی تلفظ ہے ٹیلیفون کا۔
کمود،
کمود
الماری کو کہتے ہیں۔
چراغ مطالعه،
چراغ مطالعه،
ٹیبل لیمپ کے لیے مخصوص ایک لفظ،
تلویزیون،
تلویزیون
جی، ٹیلیویژن کا فارسی تلفظ۔
دمپائی،
دمپائی
چپلوں کو کہتے ہیں۔
چوب لباسی،
چوب لباسی
مخصوص اسٹینڈ جس پر کپڑے ٹانگے جاتے ہیں۔
پارچ،
پارچ
پانی کے جگ کو فارسی میں پارچ کہتے ہیں۔
لیوان،
لیوان
جی، یہ لفظ گلاس کے لیے مخصوص ہے۔
گلدان،
گلدان
جی، گملے یا گلدان دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے، گلدان کہتے ہیں۔
آئینے،
آئینے
جی، آئینہ یا آئینے، جمع میں ہم آئینے کہتے ہیں، لیکن فارسی تلفظ میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ چھوٹی ہے کو بڑی یہ تلفظ کیا جاتا ہے۔ جی، اگلا لفظ کیا ہے؟
شامدان،
شامدان
جی، شمادان کو کہتے ہیں۔ عزیز سامعین، آپ نے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی اور ادائیگی کے طریقے سے یقیناً آشنائی حاصل کی، اور انہیں اپنے پاس نوٹ بھی کیا ہوگا۔ آپ اپنے کمرے میں مختصر استراحت کرنے کے بعد ہوٹل کے ریستوران کو ٹیلی فون کرتے ہیں، اور آپ کی گفتگو کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔
سلام،
سلام، بفرمایید،
لطفاً برائے من یک قوری چائے و چند تا کیک بفرستید۔
چشم، شماره اتاقتان؟
110
جی سامعین، یہاں آپ کی گفتگو ہوئی سلام اور علیک السلام کے ساتھ۔ البتہ یہاں مختصراً سلام کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور جواب سلام میں بھی سلام ہی کہا جاتا ہے۔ یہاں لطفاً برائے من یک قوری چائے و چند تا کیک پہ فرستید، آپ نے آرڈر دیا ہے اپنے لیے ایک کیتلی چائے کا اور چند عدد کیکوں کا۔ جواب میں آپ سے کہا گیا چشم، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے کمرے کا نمبر کیا ہے، اور آپ نے جواب میں صرف اپنے کمرے کا نمبر 110 بتایا۔ سامعین، چائے اور کیک کا آرڈر دینے کے بعد آپ اپنے دوست کا انتظار کرنے لگتے ہیں، کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات کو آپ سے ملنے آئے گا۔ تو جب تک چائے، کیک اور آپ کا دوست آئے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت، پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان، ایران پر دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا برطانوی الزام مذاق خیز ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان کا صہیونی حکومت کو انتباہ، صہیونی حکومت نے کوئی غلطی کی تو قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شام میں عوام اور تحریر الشام دہشت گردوں کے درمیان مختلف علاقوں میں لڑائی، کم از کم 42 افراد ہلاک۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ایران پر دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا الزام مذاق خیز ہے، جبکہ برطانیہ خود مداخلت کا شرمناک ریکارڈ رکھتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ برطانوی حکومت فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ایران مخالف دہشت گردی کی حامی حکومت کے طور پر اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے مقصد سے بے بنیاد الزامات کا سہارا لے رہی ہے۔ ایران پر مداخلت کا الزام نہایت مذاق خیز ہے، جبکہ برطانیہ کی پوری تاریخ اس شرمناک عمل سے بھری پڑی ہے کہ قوموں کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کرتی رہی ہے اور مختلف ممالک پر تسلط بھی قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 19ویں صدی نہیں ہے اور ایرانی قوم پر بے بنیاد الزامات لگانے والی کسی بھی حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے کمیشن برائے قومی سلامتی کے رکن خزریان نے کہا ہے کہ عالمی جوہری ادارے نے ایران کی کوئی مدد نہیں کی، لہذا ایران پر دباؤ کا کوئی حق بھی نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن علی خزریان نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی پر تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ایجنسی نے ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی میں کیا تکنیکی مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی کے سربراہ کو سیاسی تنازعات کو ہوا دینے کی بجائے تکنیکی معاملات پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ وہ ایران کے 60% افزودہ یورینیم کے 275 کلو گرام ذخیرے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ این پی ٹی کے آرٹیکل 4 کے مطابق ایرانی قوم کو پرامن جوہری توانائی سے استفادہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رافائل گروسی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تہران کے تحقیقاتی ری ایکٹر کو ریڈیو میڈیسن کی تیاری کے لیے 93% افسودہ یورینیم کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے 60% افسودگی اور اس کا طبی اور غیر طبی شعبوں میں استعمال بالکل قانونی ہے۔ خزریان نے عالمی ادارے کے دوہرے معیارات پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گروسی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران الحاقی پروٹوکول پر عمل نہیں کر رہا، حالانکہ وہ بھول گئے ہیں کہ ایران نے اس پروٹوکول پر عمل درآمد رضاکارانہ طور پر کیا تھا، جو کہ صرف اس وقت لاگو ہوگا جب ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ لہذا گروسی کو مغربی ممالک کو جوہری معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد 22-31 پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گروسی ایران کے خفیہ جوہری مقامات کے حوالے سے صہیونی حکومت کے بے بنیاد دعووں کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ ایران کی تمام جوہری سرگرمیاں ایجنسی کی نگرانی میں اور مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ علی خزریان نے خبردار کیا کہ ایرانی پارلیمنٹ قومی مفادات کے خلاف کسی بھی اقدام کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے گی اور ضرورت پڑنے پر نئے قوانین بنا کر اس کا جواب دے گی۔ انہوں نے جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری معاملات پر غیر ضروری خدشات ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ یہ معاملات برسوں پہلے حل ہو چکے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے ہر ممکنہ صورتحال کے لیے آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے انتباہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے کوئی غلطی کی تو قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ پر دوبارہ حملے کے بہانے تلاش کرنے پر سخت انتباہ کیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جب تک اس مقدس سرزمین کے غاصبوں کے ناپاک وجود سے اس علاقے کو پاک نہیں کیا جاتا، امت مسلمہ دیگر اقوام میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم اس امت کے 2 ارب افراد کو یاد دلاتے ہیں کہ فلسطینی عوام تمہاری آنکھوں کے سامنے نسل کشی، بھوک اور جبری ہجرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ استقامت عالمی برادری اور سالسوں کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کاربند ہے، لیکن قابض صہیونی حکومت کی جنگی ذہنیت نے صرف غزہ ہی نہیں بلکہ لبنان، شام اور پورے خطے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ ترجمان نے اسرائیلی حکام پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ امریکی حمایت حاصل کرنے اور فلسطینی عوام پر مزید مظالم ڈھانے کے لیے معاہدے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ جنگ کے حالات میں بھی مقاومت نے صہیونی قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا۔ دشمن کے لیے سب سے مختصر راستہ یہی ہے کہ وہ دھمکیوں کے بجائے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غاصب صہیونی حکومت خود اپنے قیدیوں کی ہلاکت کا سامان فراہم کر رہی ہے، ہم ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کے خلاف کسی بھی جارحیت کے نتیجے میں صہیونی قیدیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک نہ ٹوٹنے والا اور ناقابل تقسیم حصہ ہے، خبردار کیا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے اس علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش سے نہ صرف امن قائم نہیں ہوگا بلکہ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین، مصر اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے غزہ میں امن بحال کرنے کی جو پیشکش کی گئی ہے، اس کی منصوبے کی حمایت ہے۔ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور یہ فلسطینی سرزمین کا ایک ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ کی حیثیت میں کوئی بھی جبری تبدیلی صرف نئے انتشار کا سبب بنے گی۔ وانگ جی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں کرے، انسانی امداد میں اضافہ کرے اور فلسطینیوں کے فلسطین پر حکومت کرنے کے اصول کو برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ چین مشرق وسطی کے عوام کے لیے انصاف، امن اور ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی حمایت کرنے والے طلبہ کو امریکی ویزا ملنے میں اب مشکلات کا سامنا ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا نے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اب مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لا کر ایسے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کرے گی جو فلسطین کی مجاہد تنظیم حماس کے حامی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے مطابق ایسے طلبہ اور دیگر لوگوں کو ملک بدر کیا جائے گا جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں ہونے والے ان مظاہروں میں حصہ لیا جو غزہ پر ہونے والے اسرائیلی فوجی حملے کے دوران جاری رہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہزاروں ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے جائزے بھی شامل ہوں گے جو مبینہ طور پر غزہ کے حق میں اسرائیل کے خلاف ملوث ہوئے۔ شام میں عوام اور تحریر الشام دہشت گردوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بشار اسد کی حکومت کے زوال کے بعد سے تحریر الشام کے دہشت گردوں نے شام میں عوامی حقوق کی پامالی کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کو قتل و غارت گری کے ذریعے خاموش کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملک کے مغربی علاقوں میں عوام اور تحریر الشام کے دہشت گردوں کے درمیان شدید تصادم ہوا ہے۔ جھڑپیں شام کے ساحلی علاقوں تطوس اور لازکیہ میں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ تحریر الشام کے متعدد دہشت گرد عوام کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ اسیر بھی کر لیے گئے۔ حمص اور ترتوس صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جس کے تحت 10 بجے سے صبح 8 بجے تک لوگوں کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تحریر الشام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورس نے لازکیہ کے کچھ حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ادھر شام میں الوی نگران کونسل نے الجولانی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد شامی عوام سے استقامت کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ شام میں الویوں کی نگران کونسل نے شامی عوام پر زور دیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں الجولانی حکومت کی آمریت اور غنڈہ گردی کے خلاف بھرپور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ کونسل نے کہا کہ الدتور، ترتوس اور جبلہ میں جاری جھڑپوں کو فوری طور پر روکا جائے کیونکہ ان علاقوں میں عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم شامی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جبلہ کے دیہاتوں میں بسنے والے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پرامن احتجاجی تحریک شروع کریں اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل کے ایک پولیس افسر نے نماز جمعہ کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا ہے جس سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق جمعرات کو سنبھل کوتوالی پولیس اسٹیشن میں آئندہ ہولی کے تہوار کے پیش نظر امن کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جو اتفاق سے ماہ مبارک رمضان میں جمعے کے دن ہی آ رہی ہے۔ ہندوستان کے اس پولیس افسر نے سال میں ایک بار ہولی آنے اور 52 بار نماز جمعہ ادا کیے جانے پر مبنی متنازع بیان دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کسی نے ہولی کے دن مذہبی ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پولیس افسر کے اس بیان پر ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ترجمان نے پولیس افسر کے متنازع بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسران بی جے پی کے رہنماؤں سے جو کچھ سنتے ہیں اس کا اعادہ کر رہے ہیں، ایسے بیانات دینے والوں اور کھلم کھلا تعصب کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں بی جے پی کے دور حکومت میں مذہبی منافرت بڑھتی رہی ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق 4 مارچ کو فتنہ الخوارج نے بنو کنٹونمنٹ پر حملے کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز کے بر وقت رد عمل سے ان کے ناپاک ارادے ناکام ہو گئے۔ اپنی ناکامی کے خوف میں حملہ آوروں نے 2 بارودی مواد سے لدی گاڑیاں کنٹونمنٹ کے دیوار سے ٹکرا دیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 4 خودکش بمباروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے خارجیوں سے امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج سے M24 سنائپر رائفل، M16 اور M4 اسلحہ برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث رہے۔ اس سے قبل سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر 6 خوارج کو ہلاک کیا۔ ہلاک خوارج سے بھی امریکی اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت کرنا ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا ہے وفاق نہ خود افغانستان سے بات کر رہا ہے اور نہ ہمیں بات کرنے دے رہا ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ افغانستان سے بات چیت کے لیے طے شدہ نکات TORs وفاق نے سردخانے میں ڈال دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر اس آگ کو پورے ملک تک پھیلنے سے روکے اور دور بیٹھ کر تماشا دیکھنے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس عملی اقدامات انجام دے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے۔ وزارت خارجہ اور داخلہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اندرونی اور بیرونی سطح پر دہشت گردی روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ مشیر اطلاعات کے پی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ ٹیکساس سے روانہ ہونے کے چند منٹ بعد ہی خلا میں تباہ ہو گیا۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اسپیس ایکس کے اسٹار شپ راکٹ کے جلتے ملبے کے مناظر فلوریڈا اور بہاماس کے اوپر آسمان میں دیکھے گئے۔ راکٹ کے جلتے ملبے کے مناظر کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئیں۔ اسٹار شپ کی یہ 8ویں ٹیسٹ پرواز تھی جس کا مقصد زمین کے گرد چکر لگا کر بحر ہند میں لینڈنگ کرنا تھا، لیکن پرواز کے 9 منٹ بعد ہی راکٹ تباہ ہو گیا۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA نے اسپیس شپ کے ملبے کے خطرے کے باعث فلوریڈا کے کئی ہوائی اڈوں پر پروازیں عارضی طور پر روک دیں اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسپیس ایکس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ راکٹ کے متعدد انجن فیل ہونے سے خلائی جہاز کا کنٹرول ختم اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، روز محشر جب انسان کا نام اعمال سامنے آئے گا، خوف کے مارے ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں گے، لیکن امام کے قول کے مطابق کچھ آنکھیں مسرور ہوں گی۔ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے، وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں شبیداری کرے، وہ آنکھ جو خوف خدا کی وجہ سے گریہ کرے، وہ آنکھ جو حرام چیزوں پر اٹھنے سے روک لی جائے۔ مخلص انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ خلوص کے اظہار کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی جائے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کی جانے والی دعا کے جلد قبول ہونے کی امید ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد قرب خدا کا حصول ہے۔ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو بھی اس کا اہم ترین فائدہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے معبود کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی نشانی وہ سکون ہے جو دعا کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جتنا زیادہ حاضر ہوگا، معبود سے اتنا ہی خوش ہوگا۔ اسی لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، لیکن دن بھر میں بعض ساعات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ کو اپنے مومن بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو زیادہ دعا کرتا ہو۔ پس تم سحر کے وقت سورج سے طلوع ہونے تک دعا کرو، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی عظیم حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہر گناہ اور ہر برائی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، کہ جس کا عذاب انسان کو ضرور چکھنا ہوگا۔ البتہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے جس کے ذریعے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا عذاب انسان دنیا ہی میں دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کا عادی شخص ان کا وبال دیکھے بغیر دنیا سے نہیں جاتا: ظلم، قطع رحم، جھوٹی قسم جس کے ذریعے وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بدلہ سنجی اور مزاح کو برا سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر مذہبی افراد ہنسنے ہنسانے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن مزاح اگر حد میں ہو تو نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں، بلکہ خدا کی دوستی کا باعث ہے۔ جس طرح ایک عام انسان انفرادی اجتماعی طور پر ذمہ دار ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے، اور جس طرح علم کا مرتبہ بڑھتا ہے، اس طرح ان کے وظائف میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جب فقیہ کو منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے علمی مقام کے ساتھ عملی منزلت بھی بڑھنی چاہیے۔ تخلیق انسان کا حقیقی مقصد ہدف ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں، اور معرفت کا براہ راست تعلق علم سے ہے۔ لہذا مقصد حصول علم، خداوند عالم کی معرفت، اور نتیجہ معرفت عبادت، اور عبادت کا ایک انداز مخلوق کی خدمت بھی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر اوقات علم ذاتی شہرت اور نام و نمود کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جتنا علم بڑھتا ہے، خدا سے دوری اور مخلوق کی خدمت کرنے کے بجائے اس سے خدمت لینے میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے، یا احمقوں سے بحث کرے، یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے، وہ آگ میں اپنی جگہ بنائے گا۔ بے شک علمی سربراہی کا حق صرف اس کے اہل ہی کو ہے۔ متکبر انسان معمولی معاملات میں بھی اپنے شان و شوکت کو خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ تکبر ایک بری صفت ہے، اور خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں متواضع انسان چھوٹے چھوٹے اللہ کے پسندیدہ کاموں کے ذریعے بھی اپنی شان میں اضافہ کرتا ہے، اور معمولی کاموں کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا۔ اسی لیے تواضع اللہ کی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے جو انسان کی شخصیت میں چار چاند لگاتی ہے اور اسے جذاب بنا دیتی ہے۔ تواضع کی علامات بہت سی ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر ہوتے میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ذکر احمد سے ہے ذکر